الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وأبو داود والنسائي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو مومن پر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے بہت سارے احکام آتے ہیں بہت سارے احکام عائد ہوتے ہیں کچھ احکام ایسے ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں مومن پر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ایک مومن ہونے کے اعتبار سے وہ مومن توبہ کرنے والے ہوں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں عبادت کرنے والے ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں اچھی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے روکنا اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آیت میں گنائی گئی ہیں کچھ کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے انسان اب توبہ کرتا ہے اپنے لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں میں اللہ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے چاہے ہم بڑے سے بڑے متقی بن جائیں عبادت کا تعلق بھی انسان کی پرسنل ذات کے ساتھ ہے انسان عبادت کرتا ہے اپنے لیے اور اللہ نے عبادت انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر اس دنیا سے جائے اور عبادت میں عبادت کے سارے شعبے آ جائیں گے جو بھی عبادت کے شعبے ہیں وہ تمام کے تمام آ جائیں گے چاہے وہ نماز کے قبیل سے ہیں چاہے وہ روزے کے قبیل سے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ کے قبیل سے ہیں چاہے وہ حج کے قبیل سے ہیں جو فرائض ہیں ان تمام کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے. عمل صالح انسان کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے, تو اس کا یہ روزہ رکھنا, اس کا یہ عبادت کرنا, اس کا یہ کوئی بھی عبادت کرنا یا اس کا کسی جگہ جا کر یہ سمجھنا کہ اس نے حج کر لیا, اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اعمال باطل ہیں. ایمان ضروری ہے, ایمان شرط ہے. ایمان پہلے لیول پر ہے, یاد رکھو اس کو. اور عبادت کے اندر پھر دوسری تمام چیزیں آتی ہیں. عبادت کے ساتھ پھر فرمائے الحامدون, یہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. انسان کتنا ہی بڑا بن جائے وہ اپنے آپ کی تعریف نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو, اپنے آپ کو متقی مت سمجھو. اللہ کی نظر میں کون انسان متقی, اللہ بہت جانتا ہے. ہوا اعلم بمن اتقا, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے بارے میں یہ کہو کہ میں متقی ہوں, میں پاکیزہ ہوں. نہیں, اپنی پاکی بیان نہ کرو. جس ذات کی پاکی بیان کی جائے وہ تنہ تنہا ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. کیا معنی اس کا ہوا کہ جتنی مخلوق ہیں یہ تمام کے تمام مخلوق یہ سر سے لے کر پیر تک ناپاک ہی ناپاک, لیکن اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے, اللہ کی تسبیح کی وجہ سے, اللہ کی تکبیر کی وجہ سے یہ لوگ پھر پاک ہوتے ہیں. اللہ کا نام ان کو پاک بناتا ہے, ورنہ ہم سب ناپاک ہیں. ہمارے یہاں ہمارے ایک استاد تھے, مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم, جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی پاکی کا کیا دعویٰ کریں, یہ ہماری بدن سے ایک چھلکا, ایک چھوٹی سی چمڑی نکل آئے فوراً خون جاری شروع ہو جائے گا, خون جاری ہو جائے گا, اور بہنے والا خون یہ نجس ہے, یہ ہماری حیثیت, ہم اتنے ناپاک ہیں. لیکن اللہ نے ایک ظاہری پاکی حاصل کرنے پر ہمیں پاکی کا سرٹیفکیٹ دے دیا, یہ ہے اللہ کا احسان. اور یہ امت پر تو اور بھی احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کو بھی پاکی قرار دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تمہارے پاس, تیمم کر لو, تم پاک ہو جاؤ گے. یہ اس امت پر اور بھی احسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو خصوصیتیں مجھے عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی, اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے لیے زمین کو پاکیزہ بھی بنایا, اور اس زمین پر کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھ لو, نماز ادا ہو جائے گی. صرف شرط یہ ہے کہ اس زمین پر ناپاکی نہ ہو, اس کے علاوہ کسی زمین پر بھی نماز پڑھ لو, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض احکام ایسے ہیں جو انسان کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتے ہیں, اور بعضوں کا تعلق ایک مومن ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک خیر امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے. ہمیں یہ بتلایا گیا کہ تم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ تم خیر امت کیوں ہو. قرآن کریم کی آیت نے اس کا جواب دیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم خیر امت اس لیے ہو کہ اخرجت للمومنین نہیں کہا, اخرجت للمسلمین نہیں کہا, کہ تم نکالے گئے ہو مومنین کے لیے نہیں، تم نکالے گئے ہو مسلمانوں کے لیے نہیں، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کیوں؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، یہ ہے خیر امت، خیر امت کا لقب اس لیے ہے. کسی حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے نصیحت کر رہا. یہ ہمارا کام ہے بھائی، جو چیز ہم کرتے ہیں چاہے وہ نماز کے قبیل سے ہے، روزے کی قبیل سے ہے، حج کی قبیل سے ہے، زکوٰۃ کی قبیل سے ہے، یہ میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے تو مجھے اللہ کے بندوں تک اللہ کی اس دعوت کو پہنچانا ہے، اور یہ ہمارا کام ہے. حدیث میں یہ فرمایا، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تم میں سے کوئی آدمی منکر چیز کو دیکھے، منکر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اس انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکے، فَبِلِسَانِ، وہ ہاتھ سے زبان سے روکے کہ بھائی دیکھو یہ صحیح کام نہیں ہے. مومن کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں، ایک اچھے انداز میں. وہاں علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو اس کو حقیر جان کر نہیں، آپ نے اگر اس کو حقیر جان کر دعوت دی ہے تو آپ کی یہ دعوت بیکار ہے، آپ کے اعمال بیکار ہیں. اس کو ایک ایسے انداز میں سمجھایا جائے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ دین سے قریب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، گزر رہے تھے کسی جگہ سے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ کو ایسے الفاظ کے یاد کر رہا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے کے مناسب نہیں ہیں. وہ نبی تھے اور پھر ایک جلالی نبی تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر تم مجھے مل جائے تو میں تجھے نہلا دوں، اے اللہ اگر تم مجھے مل جائے تو میں تجھے کپڑے پہناؤں. مانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو لکھا ہے، تم مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں تیل ڈال کر کنگھی کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، سنے یہ الفاظ، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات ایسی تو نہیں ہے جس طرح یہ یاد کر رہا ہے. فرمایا بھائی تو جس طرح جانتا ہے اللہ کو، اللہ کی ذات ویسی نہیں ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ اگر وہ ذات ایسی نہیں ہے تو میں اس کو مانتا بھی نہیں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ تم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں نبی اس لیے بنایا تھا کہ تمہیں لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں. اور نبی اسی لیے آتا ہے امت کو جوڑنے کے لیے. غزوہ احد کے واقعات میں، وہ واقعات جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو کسی جگہ پر کھڑا کیا، کسی پہاڑی پر، اور ان سے یہ فرمایا کہ تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جب فتح ہونے لگی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان بالکل فتح کے قریب ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ ان کے امیر نے منع بھی کیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد ابن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے موقع اچھا پایا، سیدھے اس پہاڑی پر سے گئے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور پھر وہ غزوے کے جو حالات ہوئے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا کہ قرآن کریم نے دو تین رکوع باقاعدہ اس غزوہ احد کے متعلق بیان فرمائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جب ان کی معافی کا اعلان کیا اور اس کے بعد واقعہ پھر بیان کیا اور پھر بعد میں آیت یہ لائے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں، یہ تمہارے ارد گرد نہیں ہوتے، لنفدو من حولک، یہ تمہارے پاس سے الگ ہو جاتے، یہ تمہارے پاس سے دور ہو جاتے، تم سے دور ہو کر چلے جاتے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں نرم دل بنا کر بھیجا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غليظ القلب، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، ان کو معاف کرو، ان صحابہ کرام کو معاف کرو، واستغفر لهم، ان کی معافی کی دعائیں مانگو، ان کے لیے استغفار کرو۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو، اللہ کا وہ نبی جو ساری کائنات کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف بھی کرو اور ان کے لیے استغفار بھی کرو، مغفرت کی دعا بھی مانگو۔ وشاورہم فی الامر، اور ان صحابہ کرام سے کاموں میں مشورہ بھی لو۔ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ آج تو اگر کوئی آدمی بڑا بن جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے لوگوں سے، بھائی ہم سب کچھ ہیں، ہمیں کس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ ان صحابہ کرام کے لیے معافی بھی مانگو، ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کرو، اور ہر کام میں ان سے مشورہ بھی لو۔ یعنی ان کاموں میں جن میں کام مشورہ لینے کی ضرورت ہے، ایک تو وہ کام ہیں جو وحی کی روشنی میں اللہ نے بتلائے، جو قرآن میں ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں لینا، یا حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس میں کوئی مشورہ نہیں لینا۔ جن کاموں میں مشورے کی ضرورت ہے آپ نے ان سے مشورہ بھی لینا ہے تاکہ آپ ان سے لوگ آپ سے قریب ہوں، ورنہ لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کے رخ کا فائدہ یہ ہوا کہ دو ایسے خاندان جو لڑ رہے تھے سالوں سال سے، قرآن کریم میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم، آپ پوری زمین کا خزانہ بھی خرچ کرتے ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے، تم ان کو نہیں جوڑ سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی الفت ہے جس نے ان کو جوڑ کر بتلا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ بھی ایک اس امت کی ایک صفت ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام چلتا رہا، دین اپنے عروج پر رہا، دین کمزوری کی راہ پر اس وقت آیا ہے جب سے اس امت نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہے۔ تو وہاں یہ فرمایا، وہ حدیث میں سنا رہا تھا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر تم زبان سے کسی کو نہیں کہہ سکتے تو پھر اخیری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس چیز کو برا جانو، اس چیز کو برا جانو، اس آدمی کو نہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، اس چیز کو برا جانو جو وہ کر رہا ہے، اس آدمی کو برا نہیں جاننا ہے۔ ہم اور آپ چونکہ صوفیہ کے یہاں نہیں رہے نا، ذرا وہاں رہو تو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ کسی مسلمان کی حقارت دل میں لانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حقیر سمجھنا کسی کو۔ میں نے آپ کو کسی موقع پر وہ واقعہ کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں، وہ چوری کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کی آنکھ ہے اور نبی کی آنکھ جھوٹ نہیں دیکھتی، اس لیے کہ اگر نبی جھوٹ بیان کرے گا تو پھر اس کی بات کون مانے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو ان کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ بھائی چوری مت کیا کر، بس اتنا لفظ کا ہے۔ تو اس آدمی نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں کہاں چوری کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہی کہ بھائی نبی کی آنکھیں تو جھوٹ نہیں دیکھتی۔ انہوں نے جا کر جب اس سے یہ کہا کہ میں نے تو چوری نہیں کیا، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، تو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہمارا جیسا ہوتا تو کیسا عجیب آدمی ہے، چوری کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی مجھے معاف کر دے، کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بدلہ نہ لینا۔ اور میری اور آپ کی کیا حال ہے بھائی، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا، تم نے اگر کسی کے ستر کو چھپایا، تم نے اگر کسی کے گناہ کو چھپایا، اللہ جل شانہ تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو کل قیامت کے دن چھپائیں گے۔ ایسے دن جس دن لوگوں کے راز ابلیں گے، یوم تبل السرائر، جس دن راز کھلیں گے، بڑے بڑے راز کھلیں گے، انسان کا نام اعمال کھلے گا اور انسان یہ کہے گا مال ہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے تو وہ گناہ لوگوں سے چھپ کر کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے تو لوگوں کے سامنے اس کو بھی آیا کر دیا۔ اللہ جل شانہ بندوں کے گناہوں کو کل قیامت کے دن انبیاء سے بھی چھپائیں گے، بات کو یاد رکھو۔ ایک مومن کی کیا وقعت ہے، ایک مومن کی کیا عزت ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو آپ اس کے عیوب کو عیاں کر دو، یہ کوئی مومنانہ صفات نہیں ہے، مسلمانہ صفات نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی اس امت کے جو اور خصائص ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ بھی ایسے انداز میں کی جائے کہ سامنے والے کو حقیر نہ جان کر۔ اسی لیے تبلیغ اور دعوت کے کام میں ایک اصول ہے کہ آپ جب جاؤ گے دعوت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے جو اچھائی ہے اس کو بیان کرو، اس کے اندر اچھائی بیان کرو تاکہ وہ آدمی تم سے قریب ہو، اس کے گناہ اس کی برائی اس کو اللہ پر چھوڑ دو، اس کو اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا ہو، بھئی ہم ان پر کوئی مسیطر تو نہیں ہے، کوئی داروغہ تو نہیں ہے، ہم ایز مومن ہو کر، ہم ایز مسلمان ہو کر، یا ایک عالم ہو کر، یا ایک مصلح امت ہو کر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کا ٹیکا لے رکھا ہے، نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرنا ہے، لیکن اس انداز میں کہ کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کے عیوب کو عیاں نہیں کرنا ہے. اگر اس نے آگر تمہیں کوئی چیز بتلائی بھی ہے تو یہ آپ کے پاس اس آدمی کی امانت ہے، اس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. المؤمن یا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، ایز اے امیر، ایز اے امام، ایز عالم، ایک مصلح کی حیثیت سے اگر کسی نے آ کر تمہیں اپنا عیب بتایا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے. آپ نے اس کو کس طرح صحیح کرنا ہے یہ بتلانا ہے، لوگوں میں پھیلانا نہیں ہے. ورنہ ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں نا اپنی پچھلی زندگی میں، یہ تمام کے تمام ہمارے باطل ہو جائیں گے. میری تبلیغ کا، میرے بولنے کا، میرے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کام سے پھر نقصان ہوگا. اس کام سے ہمیں امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اور جوڑنا کب ہوگا؟ جب اس کی اچھائی کو بیان کیا جائے گا. دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے، اس حدیث کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعقاب من عندہ، جب اس امت کے اندر گناہ پھیل جائیں گے، گناہ عام ہو جائیں گے، تو اللہ جل شانہ اس امت پر عام عذاب بھیجیں گے. قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اما فیہم یومئذ الناس صالحون، کیا اس وقت بھی جبکہ اس امت کے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، جی ہاں. قل تو میں نے پھر سوال کیا کیف یصنعوا بہم، یعنی وہ تو اچھا کام کرنے والے ہیں، وہ تو دیندار ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا جو عذاب آئے گا وہ سب کو پہنچے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے. انشاءاللہ اسی کے متعلق بعض باتیں آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گی. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم تمام کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین.